پیارا قرآن ہمارا قرآن ہمارا قرآن.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ماہ رمضان اپنی برکتیں لٹا رہا ہے اور مدنی چینل پر بھی رمضان شریف کی خصوصی نشریات جاری و ساری ہے. اسی کی ایک کڑی ہمارا سلسلہ جس کا نام ہے ہمارا قرآن بھی ہے. آج بھی الحمدللہ ایک بڑے پیارے اور بڑے منفرد ٹاپک پر ہم نے گفتگو سننی ہے انشاءاللہ عز و جل. آخر تک بیٹھنے کی نیت کر لیں. اور وہ موضوع کیا ہے؟ موضوع بھی میں عرض کرتا چلوں. دو لفظ ہیں جو ہم نے زندگی میں بہت سنے بھی ہیں اور کہے بھی ہیں، ایک ہے ناکامی اور دوسرا ہے کامیابی. ناکامی کی اونرشپ کوئی لینا نہیں چاہتا، ناکام ہونا کوئی نہیں چاہتا. ہر شخص چاہتا ہے کہ میرے قدم کامیابی چومے اور میں کامیاب ہو جاؤں. لیکن اس حوالے سے بڑی رائے بھی ہیں، بڑی باتیں بھی ہیں، اور ہم نے یہ بھی سمجھنا ہے قرآن ہمیں کامیابی کے کون سے نسخے بتاتا ہے. انشاءاللہ اس کو شامل سلسلہ کریں گے. آج گفتگو کا عنوان یہی رہے گا، لیکن پہلے شامل کر رہے ہیں درود پاک پڑھنے کی فضیلت پر مشتمل ایک حدیث مبارکہ. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں اور انہیں پہچانتا ہوں، جبکہ دوسروں کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. جب بھی درود پاک پڑھیں، محبت کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ پڑھیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جیسا کہ میں نے عرض کیا شروع میں کہ کامیاب ہونا ہر شخص چاہتا ہے، ناکام ہونا کوئی نہیں چاہتا. لیکن پھر ناکامی اور کامیابی کے پیمانے بھی الگ الگ ہیں. جو چیز پر پہنچنے کے بعد کوئی شخص سمجھتا ہے کہ میں نے اچیومنٹ ہی نہیں کی، میں کامیابی نہیں ہوا، گویا کہ ناکام ہے، وہی چیز کسی دوسرے کے لیے کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے، کامیابی کی چابی ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ قرآن کریم ہمیں کس کامیابی کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے، یا کامیابی کے وہ کون سے ویز ہیں، وہ کون سے فارمیٹ ہیں جو قرآن کریم ہمیں عطا فرما رہا ہے. قرآن کریم نے مختلف مقامات پر مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے کامیاب ہونے کے نسخے بتائے ہیں. اور اگر دین اسلام کی خوبصورت تعلیمات کا ہم مطالعہ کریں تو ایک بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ دین اسلام، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ایک انسان کو کامیاب دیکھنا چاہتی ہیں. وہ کامیاب ہو کیسے؟ اب اس کے نسخے قرآن کریم نے مختلف بتائے ہیں، کہیں پہ بڑے مختصر الفاظ میں بتا دیے، کہیں تفصیل کے ساتھ بتائے ہیں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 کا جز ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے
فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ.
فرمایا کہ جو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا، وہ کامیابی اس نے گویا کہ پالی، اس بات کو بیان کیا. اب آپ دیکھیں کتنے سادہ الفاظ میں، کتنے کم الفاظ میں، اور کتنے جامع مضمون کو بیان فرما دیا کہ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں زندگی گزارنے کے بعد جب رب کی بارگاہ میں پہنچے، اپنے اعمال کی جواب دہی دے، اپنے اعمال کا حساب کتاب دے، تو بالآخر اس کا ٹھکانہ، ایٹ دی لاسٹ موومنٹ، ایٹ دی لاسٹ ٹائم، ایٹ دی ریزلٹ، اس کا ٹھکانہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ جنت ہونا چاہیے. اگر اس کا ٹھکانہ جنت بن گیا ہے، اس کو جنت مل گئی ہے انعام میں، تو وہ کامیاب ہے. اور اگر جنت نہیں ملی بلکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اگر وہ جہنم میں داخل کر دیا گیا تو پھر وہ ناکام ہو گیا. تو قرآن کریم نے ایک پیمانہ تو یہ بیان فرمایا، اور دیگر جگہوں پر بھی کامیابی کے نسخے، کامیابی کے پیمانے، کامیابی کا انداز، کامیابی کے فارمیٹ کو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے. یہاں پر آج بالخصوص ہم لے رہے ہیں سورۃ المؤمنون، جو کہ 18ویں پارے کی ابتدا میں ہے. اس سورت کی ابتدائی آیات، ابتدائی 10 آیات ہیں، جس میں اللہ تعالی نے کامیاب لوگوں کے اوصاف بیان فرمائے ہیں، یا جو لوگ کامیاب ہوں گے ان کے اوصاف بیان فرمائے ہیں. تو بلا تاخیر بڑھتے ہیں سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیات کی طرف. بڑی پیاری آیات ہیں، ان کے شان نزول کے بارے میں بھی آتا ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کے چہرے اقدس کے پاس مکھیوں کی بن بناہٹ جیسی آواز آیا کرتی تھی. جیسے مکھیوں کی بھن بھناہٹ کی آواز ہوتی ہے تو اس ٹائپ کی آواز سنائی دیتی تھی. ایک دن وحی نازل ہوئی تو ہم کچھ دیر ٹھہرے رہے. جب یہ کیفیت ختم ہوئی, وحی کی کیفیت ختم ہوئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ شریف کی طرف رخ کر کر ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا مانگی کہ اللہ ہمیں زیادہ عطا کرنا, کمی نہ فرمانا, ہمیں عزت دینا, ذلیل نہ کرنا, ہمیں عطا فرمانا, محروم نہ رکھنا, ہمیں چن لے اور ہم پر کسی دوسرے کو نہ چن. اے اللہ ہمیں راضی فرما اور ہم سے راضی ہو جا. اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مجھ پر یہ 10 آیات نازل ہوئی ہیں, جس نے ان میں مذکورہ باتوں کو اپنایا وہ جنت میں داخل ہوگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ المؤمنون کی پہلی سے لے کر 10ویں آیت کے آخر تک پڑھا. ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے. اب آئیے وہ 10 آیتیں کون سی ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں اور کوئکلی ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کامیاب ہونے کے لیے جو 10 اوصاف قرآن نے بیان کیے ہیں, چیک بھی کرتے جائیں گے کہ ہم میں ہیں یا نہیں ہیں. اگر ہیں تو شکر گزاری کے جذبات ہونے چاہیے اور استقامت کی دعا بھی کرنی چاہیے, اور اگر خدا نہ خواستہ یہ اچھی باتیں ہمارے اندر نہیں ہیں تو پھر ہمیں ڈر جانا چاہیے, رب کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے اور ان اوصاف کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے. تو پہلی آیت میں سورۃ المؤمنون کی اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے,
قد افلح المؤمنون,
بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے. اس طرح کے جنت اور وہاں کی نعمتوں کے مستحق ہوئے, دیدار الہی کے حقدار بنے, دنیا میں مقبول دعا ہوئے اور ان کی زندگی کامیاب ہوئی. معلوم ہوا کہ ایمان اور تقویٰ دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ ہے. اب دیکھیے پہلی آیت میں پہلا وصف یہ بیان فرمایا کامیاب ہونے والوں کا, کیا کہ وہ ایمان والے ہوں. تو ایمان کامیابی کا پہلا اسٹیپ ہے اور ایمان کامیابی کے مین ڈور کی چابی ہے, گویا کہ سمجھ لیجیے آپ. تو ایمان والے کامیاب ہو گئے, آفتیں ان سے دور ہوئیں, مرادیں ان کو حاصل ہوئیں اور اللہ تعالی نے ان کے لیے راستے کھول دیے. تو پہلا اسٹیپ ہے ایمان.
قد افلح المؤمنون,
ایمان والے کامیاب ہو گئے. ایمان ہے کیا؟ ویسے تو تعریفات کتابوں میں بڑے الفاظ کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں, بڑی عبارتوں کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں. آسانی کے لیے آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے سادہ سے الفاظ میں کہ اللہ پاک کے آخری اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے اس پر دل سے اس کی تصدیق کرنا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا, یہ ہے ایمان. انہوں نے کہا وہ قرآن لے کر آئے, اس پر ایمان, قرآن نے جو نظریات دیے اس پر ایمان, اللہ کی توحید پر ایمان, رسالت پر ایمان, مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان, قیامت پر ایمان, جنت پر ایمان, دوزخ پر ایمان. تو یہ ساری چیزیں ایمان میں داخل ہیں. ہم الحمدللہ اللہ کی رحمت سے مسلمان ہیں. ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے رب کائنات ہمیں اس وصف پر, ایمان کے وصف پر استقامت عطا فرما اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرما. تو کامیاب لوگوں کی پہلی صفت ہم نے سنی کہ وہ صاحب ایمان ہوں گے, ایمان والے ہوں گے. اب بلا تاخیر دوسری آیت کی طرف بڑھتے ہیں اور دوسرا وصف جانتے ہیں کہ جو آخرت میں اللہ کے نزدیک جو کامیاب لوگ ہیں ان کا دوسرا وصف کیا ہے. سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 2 میں دوسرا وصف کامیاب لوگوں کا بیان فرمایا کہ
الذین هم فی صلاتهم خاشعون,
جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے, یعنی اس طرح کے نماز کی حالت میں ان کا دل رب کا خوف محسوس کرتا ہے, اعضا میں جسم کے جو اعضا ہیں ان میں سکون ہوتا ہے, نظر اپنے مقام پر قائم ہوتی ہے, نماز میں کوئی فضول کام نہیں کرتے, دھیان نماز میں رہتا ہے. نماز قائم کرنے کے یہ معنی ہے اللہ تعالی ہمیں نصیب کرے. یعنی ظاہری حالت جو ہے جسم کی, اعضا کی, کپڑوں کی, کیفیت کی, اس سے بھی سکون, تمانیت اور فوکس ہوں ہم کہ ہم نماز میں ہیں, اور اسی طریقے سے ہماری باطنی کیفیت ہماری دلی حالت بھی اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو، اس کے خوف کا شکار ہو، امید اور خوف کی کیفیت میں ہوں، تو یہ ہے خشوع و خضوع۔ اس کو آپ کہہ لیجئے کہ آج ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں، ہمارا نہ ظاہر نماز میں پوری طریقے سے موجود ہوتا ہے، نہ باطن موجود ہوتا ہے۔ یہاں پہ میں چاہوں گا کہ حضرت سیدنا حاتم اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی نماز کا حال بیان کروں تو انشاءاللہ بڑی وضاحت ہو جائے گی۔ حضرت حاتم اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں، آپ کی نماز کا حال کیا ہے؟ تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو نہایت اچھے طریقے سے وضو کرتا ہوں، پھر نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں، پھر میں خیال کرتا ہوں کہ کعبۃ اللہ شریف میرے بالکل سامنے، میں میدان محشر میں خالق کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہوں، میرے قدم پل صراط کے اوپر ہے، جنت میرے دائیں طرف اور دوزخ میرے بائیں جانب، ملک الموت علیہ السلام میرے پیچھے ہیں، اور میں گمان کرتا ہوں بس یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اس حال میں تکبیر کہہ کر بڑے غور و فکر کے ساتھ قراءت کرتا ہوں اور نہایت تواضع کے ساتھ رکوع کرتا ہوں، بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے سجدہ ریز ہوتا ہوں، بڑی امید کے ساتھ تشہد پڑھتا ہوں، اخلاص کے ساتھ سنت کے مطابق سلام پھیر دیتا ہوں، اور میں یہ نماز اس حالت میں ادا کرتا ہوں کہ میرا کھانا اور لباس بالکل حلال مال سے ہوتا ہے، اور میں خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہوں، میں نہیں جانتا کہ یہ نماز قبول کر لی جائے گی یا رد کر دی جائے گی۔ آپ اندازہ لگائیے نماز کا حال، صرف اس میں سے ایک بات کہ میں نماز اس لیے ایسے پڑھ رہا ہوں گویا کہ میری زندگی کی آخری نماز۔ اللہ پاک ہمیں بھی نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کاش کہ ہم ہر نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کریں، اور اس میں بڑا لطف آتا ہے۔ آپ کبھی زندگی میں کوشش کریں، اللہ پاک آپ کو توفیق عطا فرمائے، کچھ وقت نکالیں اور ایک نماز اس اہتمام کے ساتھ پڑھیں، جو آپ کو لطف اور کیفیت بنے گی، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی گئی نماز عام حالات یا اس کے بغیر پڑھی گئی نماز سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ کہنے کو دونوں نماز ہیں، لیکن خشوع و خضوع کے ساتھ اور اس کے علاوہ میں بڑا فرق ہے۔ تو کامیاب لوگوں کا دوسرا وصف سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 2 میں یہ بیان کیا گیا۔ اب ہم بڑھتے ہیں تیسرے وصف کی طرف کہ کامیاب لوگوں کا تیسرا وصف کیا ہے۔ تو تیسرا وصف یہ بیان فرمایا،
وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ،
اور وہ جو فضول بات سے منہ پھیرنے والے ہیں، یعنی ایسا کام نہیں کرتے جس میں دینی یا دنیاوی فائدہ نہ ہو۔ اور یہاں پہ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جو کام نقصان دہ ہے، گناہ کا ہے، اللہ پاک کو ناراض کرنے والا ہے، وہ تو ویسے ہی نہیں کرنا، لیکن یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ بے فائدہ کام، لغو، فضول، اس سے بھی بچا جائے، اور تقوی کے لیے ان دونوں کاموں سے بچنا ضروری ہے۔ یعنی گناہ سے تو بچنا ہے ہی ضروری، لیکن فضول کام جس سے نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، اس سے بھی بچا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اسلام کی خوبصورتی میں سے ہے، اسلام کی اعلیٰ اوصاف میں سے یہ بات ہے کہ بندہ غیر ضروری یا غیر منفعت بخش اور فضول کاموں سے بچے۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ بات بڑی سادہ سی ہے، اور قرآن نے اس کو کامیابی کا نسخہ قرار دیا، اور اس کو ذرا سادہ الفاظ میں آپ یہ سمجھیے کہ ہمارے معاشرے میں جو جتنا فارغ ہے وہ اتنا مصروف ہے، اس سے جب آپ ٹائم مانگے تو اس کے پاس ٹائم نہیں ہوگا کہ میں تو مصروف ہوں۔ یعنی حالت یہ ہے کہ ملازمت ہے نہیں، اور انٹرویو کے لیے کوئی بلا رہا ہے تو کہتے ہیں کہ حضرت اتنے بجے نہیں، اتنے بجے بلا لو۔ بھائی جب نوکری نہیں ہے، ملازمت نہیں ہے، کام نہیں ہے، تو مصروف کہاں؟ زیادہ تر ایسے لوگ پھر غیر ضروری کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، تو غیر ضروری کام جو ہے آپ کو کامیابی سے روک لیتے ہیں۔ کامیاب لوگ کبھی غیر ضروری کاموں میں نہیں پڑتے۔ اور یہاں پہ میں یہ بھی بات عرض کر دوں، کامیابی چاہے دنیا کی ہو چاہے آخرت کی ہو، یہ فوکس مانگتی ہے۔ آپ کو اپنے ہدف کی طرف، اپنے گول کی طرف بڑھنا ہوتا ہے۔ جس شخص نے منزل کی طرف جانا ہوتا ہے وہ دائیں بائیں نہیں دیکھتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے معاشرے میں، اب تو کم ہو گیا ہے لیکن پھر بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے، کہ گھوڑوں کی آنکھوں پر کچھ پلیٹس لگا دیتے ہیں، اس کو وہ مخصوص اس کے نام بھی ہوتے ہیں. وہ کس لیے لگائے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ گھوڑے جو ہیں وہ اپنی منزل کی طرف، اپنی سمت کی طرف چلیں، دائیں بائیں نہ ہوں، رائٹ لیفٹ آنے والے مناظر میں اور چیزوں میں نہ گم ہو جائے، ان کی طرف نہ ان کی توجہ جائے، ان کی توجہ میں یکسوئی ہو، فوکسڈ ہو، تو وہ انشاءاللہ اپنی منزل پہ جلدی پہنچے گا. تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں یہی کرنا چاہیے کہ ہمارے ایمز ہوں، ہمارے گولز ہوں، ہمارے مقاصد ہوں، اور پھر مقصد جتنا بڑا ہو اس کے لیے فوکس بھی اتنا زیادہ ہونا ضروری ہے. اور جس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو، جس کا مقصد جنت پانا ہو، جس کا مقصد قبر و آخرت کی وحشت اور عذابات سے بچنا ہو، تو یہ مقاصد کتنے بڑے ہیں. اور جب انسان ان مقاصد پہ فوکس ہوتا ہے، ان مقاصد میں یکسو ہوتا ہے، غیر ضروری کاموں کو چھوڑ دیتا ہے، تو پھر اسے دنیا میں بھی اکثر و بیشتر کامیابیاں ملتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں کھول دیتا ہے. تو یہ تیسرا وصف بیان ہوا کامیابی کا. اور چوتھا وصف بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا،
وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ،
فرمایا اور وہ جو زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں، زکوٰۃ دینا کا کام کرتے ہیں، یہ کامیاب لوگوں کا ایک وصف بیان فرمایا. کیونکہ کامیابی دو طرح حاصل ہوتی ہے. ایک اور سینریو میں اسے ذرا سمجھیے کہ کامیاب لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنا حق لیتے ہیں اور دوسروں کا حق دیتے ہیں. تو جو چیز کسی دوسرے کی ہے وہ دیتے ہیں. ایک اور چھوٹی سی مثال سے میں اس بات کو واضح کروں کہ جب تک آپ کے اوپر کسی اور کا حق ہے نا، وہ بڑن ہے، وہ بوجھ ہے، تو بوجھ کے ساتھ آپ لمبی ریس کا سفر نہیں کر سکتے، آپ لانگ ٹرپ نہیں کر سکتے وزن کے ساتھ. آپ جتنے ہلکے ہوں گے اتنا لانگ ٹرپ ہوگا. یہاں پہ فرمایا کہ زکوٰۃ دیتے ہیں. کیوں؟ اس آیت میں کامیابی پانے والے اہل ایمان کا جو وصف بیان کیا کہ وہ پابندی کے ساتھ اپنے مالوں پر فرض ہونے والی زکوٰۃ دیتے ہیں، تو یہاں پہ مفسرین نے اس آیت میں لفظ زکوٰۃ کا ایک معنی تزکیہ نفس بھی کیا ہے. یعنی ایمان والے اپنے نفس کو دنیا کی محبت وغیرہ بری صفات سے پاک کرنے کا کام کرتے رہتے ہیں. اور اگر اس سے جو معروف معنی ہے، شرعی معنی ہے زکوٰۃ کا، وہ لیا جائے تو زکوٰۃ مال کا حق ہے، تو اس حق کو بھی ادا کرو. یہ کامیابی کی ضمانت ہے. کامیاب لوگوں کا ایک وصف قرآن نے بیان کیا. اور یہاں پر ایک حدیث پاک اس حوالے سے بھی میں عرض کر دوں کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو بے شک اس کے مال کا شر اس سے چلا گیا. ایک اور حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کہ وہ پاک کرنے والی ہے، تجھے پاک کر دے گی. تو کامیاب لوگوں کا ایک وصف کہ وہ اپنے مالوں پہ لگنے والی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. پھر جو دوسرا معنی مفسرین نے لیا اس کا کہ تزکیہ نفس، تو دوسری جگہ پہ سورہ اعلیٰ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا،
قد افلح من تزکا،
بے شک جس نے خود کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا،
والذین هم لفروجهم حافظون،
اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں،
الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین،
مگر اپنی بیویوں یا شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں، پس بے شک ان پر کوئی ملامت نہیں. اس آیت مبارکہ میں حفاظت نسب یا حفاظت عزت و عصمت کو بیان کیا گیا کہ گندے کاموں میں نہیں پڑتے، بدکاری کے کاموں میں نہیں پڑتے اچھے لوگ، کامیاب لوگ. اللہ رب العزت ہمیں ہماری عزتوں کی، ہماری عصمتوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جائز خواہشات شرعی حدود میں رہ کر پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے اسی سے کنیکٹڈ ایک اور بات ارشاد فرمائی،
فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون،
تو جو ان کے سوا کچھ اور چاہے تو وہی حد سے بڑھنے والا ہے. اب ادھر پچھلی آیت میں جو مضمون تھا اسی کو کنیکٹ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تمہاری جو شرعی ضرورتیں ہیں, جو تمہاری جبلی خواہشات ہیں, جو تمہاری جسمانی ضرورت ہے, جسمانی خواہش ہے, اس کو شرعی تقاضوں کے تحت جو پورا کرتا ہے وہ تو ٹھیک ہے, لیکن جو اس میں حرام و ناجائز ذرائع کو اختیار کر کے وہ ضرورت پوری کرنا چاہتا ہے تو یہ حد سے بڑھنے والا ہے اور یہ حرام اور گناہ میں پڑنے والا ہے, اور یقیناً یہ کام جہنم میں لے جانے والا, رب کو ناراض کرنے والا ہے. اللہ رب العزت ہمیں عافیت عطا فرمائے, سلامتی نصیب فرمائے, ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے, اور ہر قسم کے گندے برے بدی کے بدکاری کے کام سے اللہ پاک ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے. اگلی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے
والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون,
فرمایا اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی رعایت کرنے والے. کامیاب لوگوں کا ایک اور وصف اور وہ یہ کہ وہ اپنی امانتوں اور وعدوں کی رعایت کرتے ہیں. امانت رکھوائی جائے تو اس کی حفاظت کرتے ہیں اور امین رہتے ہیں, امانت دار کو پہنچاتے ہیں, اور وعدہ کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں, امانت میں خیانت نہیں کرتے, چاہے وہ رب کی ہو چاہے بندوں کی ہو. جیسے ہمارا جسم, ہمارے اعضا, ہماری جان, ہمیں حاصل شدہ نعمتیں جو رب تعالیٰ نے عطا کی ہیں, تو ان کو امانت سمجھ کے خرچ کرتے ہیں. جسمانی اعضا سے گناہ نہیں کرتے کیونکہ امانت ہے, اور اللہ اور اس کے رسول سے اور دیگر مخلوق سے جو وعدے کیے ہیں ان کو پورا کرتے. اللہ پاک ہمیں امانتیں ادا کرنے اور وعدے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمایا. ایک حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے لیے چھ چیزوں کے ضامن ہو جاؤ, چھ چیزوں کی مجھے گارنٹی دے دو, میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہوتا ہوں, میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. نمبر ایک, بات بولو تو سچ بولو. نمبر دو, وعدہ کرو تو پورا کرو. نمبر تین, تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو ادا کرو. نمبر چار, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. نمبر پانچ, اپنی نگاہوں کو پست کرو. اور نمبر چھ, اپنے ہاتھوں کو روکو, یعنی ہاتھوں کے ذریعے سے کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی نہ کرو اور اس کو غلط استعمال نہ کرو. آیت نمبر نو میں کامیابی کا ایک اور وصف بیان فرمایا, ایک اور چیز بیان فرمائی. پیچھے بھی نمازوں کے خشوع و خضوع کا فرمایا تھا, اب یہاں ایک بار پھر ایک اور چیز بیان ہو رہی ہے.
والذین هم علی صلواتهم یحافظون,
اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. نماز کی حفاظت کی تین صورتیں. نمبر ایک, ہمیشہ پڑھنا, قضا نہ کرنا, ہمیشہ پڑھنا. نمبر دو, صحیح وقت پہ پڑھنا. اور نمبر تین, صحیح طریقہ سے اس کے فرائض, واجبات, سنت مستحب بات کی رعایت کرتے ہوئے پڑھنا, یہ نماز کی حفاظت کرنے کے تین اسٹیپ ہیں. تو اللہ پاک ہمیں یہ تینوں حفاظتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نماز پڑھیں, ہمیشہ پڑھیں, اس کے وقت پہ پڑھیں, اور اس کے جو طریقہ کار ہے, جو اس کی شرائط ہیں, جو فرائض ہیں, جو اس کی مستحبات و سنتیں ہیں, ان کی رعایت کرتے ہوئے پڑھیں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آگے فرمایا
اولئک هم الوارثون,
یہی لوگ وارث ہیں, ورثہ کے مستحق یہی لوگ ہیں.
الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون,
فرمایا یہ فردوس کی میراث پائیں گے. فردوس جنت اعلی, یہ اس کی میراث پائیں گے, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں جنت ملے گی, اور کافروں کے بجائے ان کو جنت ملے گی, اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. سورۃ المؤمنون کی ابتدائی نو آیات میں اوصاف, اور آخری دسویں اور گیارہویں آیات میں ان اوصاف کے حامل افراد کا اجر اور انعام بیان کیا گیا. اللہ پاک ہمیں یہ اجر و انعام بھی عطا فرمائے اور اوصاف کا حامل بھی بنائے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, قرآن کی مسلمانوں پہ جو صفات ہیں ان کی برکت عطا فرمائے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ جتنی بھی اچھی باتیں سنی ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
رب کا فرمان یہ پیارا قرآن.